السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 472. فاسق ایمان مطلق میں داخل نہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ عقیدے کا ہمارا تقریباً سیکنڈ لیول بھی اب جلد ہی ختم ہونے والا ہے، اور جیسے کہ ہم مختلف فرقوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ان کے کیا کیا کانسیپٹ تھے، یعنی کیا باطل عقائد تھے ان کے، الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو بھی بات سمجھ آئی ہوگی. یعنی کوئی شخص کتنا بھی گناہگار ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور وہ کلمہ گو بھی ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا. یعنی ایسے شخص کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے کہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. تو یہی بات ہم پڑھ رہے تھے ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو یہ جن آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ چاہے آپس میں دو مسلمان جماعتیں لڑ پڑیں لیکن وہ مومن ہی رہیں گے، لیکن ہمیں کیا کروانا ہے کہ ہمیں ان کے درمیان صلح کروانی ہے. تو ایون اگر دو بہت بڑے گروہ لڑ پڑیں یا ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ نماز پڑھائیں تو ایک گروہ آ کر نماز پڑھے، دوسرا ادھر چلا جائے. اسی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن ہی ہیں، مسلمان ہی ہیں. مطلب ان کے آپس کی لڑائی کی وجہ سے ایسا نہیں کہ وہ مسلمان جماعت سے خارج ہو گئے ہوں، ٹھیک ہے. ہاں بے شک وہ ایک غلط کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان اصلاح کروانا یہ بھی ایک تھرڈ پارٹی کی ذمہ داری ہے، یعنی تیسرے مسلمان گروہ کی ذمہ داری ہے. تو یہاں تک تو بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی امید ہے. آئیے اب آگے دیکھتے ہیں فاسق. فاسق جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو بھی لفظ قرآن میں اس سے آتے ہیں اس کے معنی پھٹنے کے آتے ہیں، فسقہ ہے، فجرہ ہے. تو فاسق وہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگ کر، پھاڑ کر باہر نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرے اور بار بار نافرمانی کرے، یعنی کوئی ایک بار گناہ نہ کرے بلکہ بار بار نافرمانی کرتا رہے. تو اب ایسا شخص ایمان مطلق میں داخل ہے یا نہیں، یعنی اس کو پوری طرح مومن کہیں گے یا اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل سے ایمان یا تو نکل جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس کو کافر تو بالکل بھی نہیں کہہ سکتے پوری طرح سے. وہ کبھی ایمان مطلق کے نام میں داخل نہیں ہوتا، یعنی فاسق کبھی اس میں ایمان کے مطلق میں داخل نہیں ہوتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. صرف اور صرف مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں. تو یہاں پر جو انما ہے وہ حسر کا معنی دے رہا ہے، یعنی مومن تو صرف یہ لوگ، یعنی اسپیشلی کچھ لوگوں کو کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے، یہاں پر الگ کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو، یعنی مومنوں کو الگ کیا جا رہا ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں اور مومن سے مراد کامل ایمان والے ہیں. اس جگہ مومنین میں فاسق داخل نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ایک مومن اور ایک فاسق ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے نا. ٹھیک ہے وہ مسلمان کہلائے گا فاسق، لیکن وہ مومن نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ اگر اس پر اللہ کی آیت پڑھی جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ نہیں کرتی فاسق کے ایمان میں، اور اگر اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے نا اسی وجہ سے. تو یہاں پر یہ بات بتلا دی گئی ہے، یہ واضح کر دی گئی ہے کہ ایمان سے، یعنی کبھی ایمان سے مراد مطلق ایمان ہوتا ہے اور کبھی ایمان مطلق. یعنی جب ہم کسی ایسے آدمی کو دیکھیں کہ اللہ کا ذکر سن کر اس کا دل نہیں ڈرتا، اور جب اس پر اللہ تعالی کی آیت پڑھی جاتی ہیں تو اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، تو اسے مومن کہنا بھی صحیح ہوگا اور غیر مومن بھی. مومن اس لیے کہ اس کے پاس اصل ایمان موجود ہے، اور غیر مومن اس لیے کہ اس کے پاس کامل ایمان موجود نہیں ہے. یعنی وہ مکمل ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایمان کے لحاظ سے مومن ہے، لیکن ویسا مومن نہیں ہے جیسے کہ جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں، جن کی یہاں پر تعریف کی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا, چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا, شرابی شراب نوشی کرتے وقت مومن نہیں ہوتا, اور لوٹنے والا جب کوئی ایسی قیمتی چیز لوٹتا ہے جس کی طرف لوگ نظریں اٹھا کر دیکھتے ہوں تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یعنی یہاں پر یہ بات پتہ چلی کہ گناہ کرتے وقت انسان کے دل سے ایمان گھٹ جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے یا تھوڑی دیر کے لیے نکل جاتا ہے. یعنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رہتا, یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی پابندی نہیں رہتی, اسی وجہ سے اس کو پھر کامل مومن نہیں کہہ سکتے. اور اس کی دوسری مثال یعنی کامل ایمان کی دوسری مثال یہاں دی جا رہی ہے کہ اس جگہ زانی سے زنا کرتے وقت ایمان کامل کی نفی کی گئی ہے, مگر زنا کاری سے فراغت کے بعد وہ کامل ایمان ہو سکتا ہے. وہ اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کے حضور توبہ کرے. یعنی ایک شخص جب گناہ کر رہا تھا تو ہو سکتا ہے اس وقت اس کے دل میں ایمان نہ رہا ہو, لیکن جیسے وہ زنا کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے اور اپنے کیے پر پچھتاتا ہے تو پھر واقعی میں وہ کامل مومن ہو سکتا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں یہ کتنا بہترین ہم کو طریقہ دیا گیا کہ اگر انسان سے بڑا گناہ بھی ہو جائے اور وہ سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ تعالی کے حضور پلٹ آئے, لوٹ آئے, شرمندگی ہو اس کو, ندامت ہو اس کو, تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے اور اس کو ویسے ہی انہیں اس کا معاملہ یا انجام ہوگا جو ایک نیک اچھے شخص کا ہو سکتا ہے. تو جس وقت وہ گناہ کر رہا تھا اس وقت اس کے پاس کامل ایمان نہیں تھا, کیونکہ اگر اس کے پاس کامل ایمان ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتا یا زنا کی طرف پیش قدمی نہ کرتا, تو اس کا ایمان اس وقت انتہائی کمزور ہوگا, ناقص ہوگا. اور اسی طرح سے چوری کا معاملہ ہے, تو چاہے وہ چوری ہو, چاہے وہ شراب نوشی ہو, ساری چیزیں ہوں جو بھی گناہ کے کام ہیں, یہ بڑے گناہ کے کام ہیں. اور یہ چار اسپیشل بڑے گناہ یہاں بتائے گئے ہیں جس پر حد جاری ہوتی ہے, ہم سبھی جانتے ہیں. تو ایسے وقت میں کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا, جبھی تو وہ یہ ایسے کام کر رہا ہے, ورنہ وہ یہ کام نہیں کرتا. کبائر کا ارتکاب کرنے والا مومن ہے مگر اس کا ایمان ناقص ہے, یا وہ اپنے ایمان کے ساتھ مومن اور کبیرہ گناہ کے ساتھ فاسق ہے, اسے اس میں مطلق نہیں, یعنی کوئی اسپیشل پرٹیکولر نام نہیں دیا جائے گا اس کو, یا اسے کوئی اس کا نام سلب نہیں کیا جائے گا. یعنی وہ مسلمان ہے تو اسے یہ نہیں کہیں کہ یہ مسلمان نہیں اب کافر ہو گیا, یا اس کو یہ نہیں کہیں کہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ اختیار دیا ہی نہیں ہے. تو اہل سنت کے نزدیک ملی فاسق اس وصف کا استحقاق رکھتا ہے. یعنی جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی فاسق ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کا گناہ اس کے ساتھ تھا, ہم نہیں جانتے اس کے دل میں کیا تھا, اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی, یا ہو سکتا نہیں مانگی ہو, یا ہو سکتا مانگی ہو, تو اس کی نماز جنازہ ظاہر سی بات ہے پڑھائی جائے گی. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک شخص بہت زیادہ گناہ کرتا رہا تو اس کی نماز جنازہ ہی ہم نہیں پڑھیں گے, یا اس کو غسل اور کفن ہی نہیں دیں گے, تو یہ مناسب نہیں ہے. تو یہاں پر اصل میں یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی کہ کوئی بھی چیز اگر جو کامل ہوتی ہے, یعنی جس کو مطلق یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص مکمل مومن یا کامل مومن کب ہو سکتا ہے, جب اس کے سامنے اللہ تعالی کی آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ اس کو پورا سن کر عمل کرنا چاہتا ہے, پوری طرح سے سن کر عمل کرنا چاہتا ہے, اور جبکہ جو فاسق ہوتا ہے یا نافرمان ہوتا ہے اس پر اس کا وہ اثر نہیں پڑتا. تو ملی فاسق کو نہ تو ایمان میں اس میں مطلق دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے سلب کیا جا سکتا ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مومن نہیں ہے, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناقص الایمان مومن ہے, یا اپنے ایمان کے ساتھ مومن کبیرہ گناہ کے ساتھ فاسق ہے. تو جو اہل سنہ والجماعت, جو صحیح بات کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, وہ یہی کنسپٹ رکھتے ہیں, جبکہ کچھ لوگ اس بارے میں اہل سنہ کے مخالف ہیں. جیسے ہم نے پڑھا نا پیچھے کہ مرجیہ فرقہ ہے, معتزلہ ہے, خوارج ہیں. مرجیہ کے نزدیک ایسا شخص کامل الایمان ہے, کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بار کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو بس اب اس کو کوئی چیز نقصان دے ہی نہیں سکتی, کتنے بھی بڑے بڑے گناہ کر لے وہ مومن کا مومن ہی رہے گا, یہ مرجیہ ہے. خوارج کے نزدیک ایسا شخص کامل الایمان ہے, یا خوارج ہی کے نزدیک وہ کافر ہے, اور معتزلہ کے نزدیک وہ دو منزلوں کے درمیانی منزل میں ہے. تو ٹھیک ہے, یہ تینوں جو عقائد ہے, یہ تینوں جو فرقے ہیں, یہ سب باطل فرقے ہیں. جی اب نیکسٹ چیپٹر دیکھیے. پیج 475 اصحاب رسول کے بارے میں اہل سنت کا موقف. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں دو ایکسٹریم طبقے بن گئے تھے, اور بعد میں اسپیشلی جب علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تو بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا اور لوگ ایکسٹریم پر چلے گئے. کچھ لوگوں نے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں کہا کہ وہ غاصب تھے, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اور کچھ لوگ ان کی محبت میں بہت زیادہ غلو کی حد تک چلے گئے کہ انہیں کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ کہ صحابہ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی, نعوذ باللہ وہ صحابہ کو انسان نہیں سمجھتے اس طرح سے. کیونکہ دیکھیں غلطیاں تو انسانوں سے ہوتی ہیں نا, اور یہ بات ہم سبھی ہی جانتے ہیں. جو آپ لوگوں نے بھی سیرت النبی پڑھی ہوگی اور سیرت صحابہ بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی, آپ لوگ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام انسان تھے الحمدللہ, اور وہ ان کا بھی ہمارے ہی جیسا دل تھا, گوشت پوش کے انسان تھے, وہ بھی جذبات رکھتے تھے, بعض اوقات ان سے کچھ ہو بھی جاتا تھا خلاف اولا بات, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کر دیتے تھے. تو ایک طبقہ وہ ہے جس نے صحابہ کو بالکل اتنی اونچی مسند پر بٹھا دیا کہ نعوذ باللہ ان کو بشر سے ہٹا کر اوپر کچھ اور درجہ دے دیا فرشتوں کے برابر. کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہا کہ نعوذ باللہ یہ سب کے سب غاصب تھے سوائے سلمان فارسی کے اور دو تین لوگوں کے علاوہ بس. ٹھیک ہے, آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میری بات. تو صحابہ کے بارے میں صحیح نظریہ رکھنا یہ بھی ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے اصل میں, کیونکہ صحابہ عام انسانوں سے ہٹ کر اللہ تعالی نے خاص ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا, اس لیے ان کو ہم اصحاب النبی کہتے ہیں. اسی لیے ان کے آگے جو ٹائٹل لگا ہے رضی اللہ عنہ, کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہوا, اور ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہیں. کیونکہ ہمیں کسی کو فالو کرنا ہے اگر, تو ہم رسول اکرم کے جو اصحاب تھے ان کو ہم فالو کریں گے, ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں. لیکن وہ تھے تو انسان ہی ہے نا, یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین کرنی ہے کہ وہ انسان تھے, ان کے اندر بھی جذبات تھے, بعض اوقات ان سے کچھ باتیں ایسی ہو بھی جاتی تھیں انسان ہونے کے ناطے, لیکن وہ لوگ اپنی غلطیوں کو مان بھی لیتے تھے. اور حدیث میں ہم نے ایک رول پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا صحابہ کے بارے میں, کہ صحابہ کے بارے میں کیا کہا گیا تھا حدیث میں جب صحیح بخاری ہم پڑھتے ہیں, تو یاد ہوگا شاید آپ لوگوں کو, آپ لوگ لکھ کر جواب دے سکتے ہیں. نہیں یاد آ رہا آپ لوگوں کو؟ صحابہ کے بارے میں ایک جملہ ہم نے پڑھا تھا جو ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے, کہ الصحابہ کلہم عدول, کہ صحابہ سب کے سب, جی ویری گڈ, صحابہ سب کے سب عدل والے تھے, اور عدل سے مراد یہاں پر انصاف والے, اور انصاف والوں سے مراد یہاں پر سچ بولنے والے, یعنی کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں کہا صحابہ نے. تو صحابہ کے بارے میں ہمارا صحیح نظریہ یا جو اہل سنت ہے ان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اہل سنت کے عقیدے کی بنیادی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے دل اور زبانیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے سلامت ہیں, یعنی ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے. جیسے میں نے آپ لوگوں سے ہمیشہ یہ بات کہی ہے, جب بھی آپ لوگوں نے سیرت صحابہ سنا ہوگا تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو جنگ ہوئی تھی جنگ صفین اور جنگ جمل, حالانکہ جنگ جمل کو جنگ کا نام نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ جنگ نہیں تھی, چند ہی لوگ تھے وہ تو, اور اچانک کو کچھ چیزیں پیش آئی تھیں, لیکن ایکچوئل جو جنگ ہوئی تھی وہ جنگ صفین تھی. ایک طرف علی رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری طرف معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. اب دیکھیں وہ لوگ, تلک امت ان قد خلط لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, کہ ہم کو ان کے بارے میں ڈسکس کر کے کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا, کس نے کیا کیا کس نے کیا نہیں کیا, ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے, ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کریے, کیونکہ وہ ہم سے زیادہ بہتر جاننے والے تھے, ہم سے زیادہ دین کو سمجھتے تھے, ہم سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے, ہم نے تو رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں. تو انہوں نے جو کیا وہ ان کی صوابدید کی بنا پر ان لوگوں نے کیا, ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. اور ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے, جیسے کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو مخاطب کر کے فرمایا ہو کہ میں نے تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے, ہے نا, تو لہٰذا ان کے بارے میں ہم زبان نہیں کھول سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے انہوں نے ایسا کیوں کیا, انہوں نے ویسا کیوں کیا, انہوں نے جنگ کیوں کیا آپس میں, ایسا کیوں کیا, ہم زبان نہیں کھول سکتے ان کے بارے میں. اور نہ ہی جو خلافت کے دوران جو معاملات پیش آئے تھے ثقیفہ بنو سعدہ میں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد, جہاں ابو بکر صدیق, عمر رضی اللہ عنہ, ابو عبیدہ بن جراح تھے اور انصار جمع تھے وہاں پر, اور ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر ان سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا وہ لوگ خلافت کے خواہش مند تھے. نہیں, آپ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے, کسی پر آپ زبان دراز نہیں کر سکتے. اور وہ صحابہ تھے ہم سے ہزار نہیں بلکہ لاکھوں گنا بہتر ہم سے اچھے تھے، وہ لوگ ہم سے زیادہ ایمان والے تھے، ہم سے زیادہ عدل والے تھے، ہم سے زیادہ ایمان والے تھے۔ تو صحابہ کے بارے میں ہم یہ جملے نہیں کہہ سکتے۔ تو ہماری زبانیں صحابہ کے تعلق سے سلامت ہیں الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک اصول یہ بھی ہے کہ رسول اکرم کے صحابہ اکرام کے بارے میں ان کے دل بغض، عداوت اور نفرت سے پاک ہیں، اور ان کی زبانیں ایسی بات سے محفوظ ہیں جو ان کے شائن شان نہ ہوں۔ اہل سنت کے صحابہ سے محبت کے کیا اسباب ہیں؟ اہل سنت اصحاب نبی سے محبت کرتے اور انہیں ساری مخلوق پر فضیلت دیتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ ان کے ساتھ محبت کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور رسول اکرم سے محبت کرنا اللہ تعالی سے محبت کرنا ہے۔ اسی طرح ان کی زبانیں اصحاب رسول کے حوالے سے سب و شتم، یعنی برے الفاظ، سب و شتم مطلب یعنی ان کے تعلق سے بری باتیں کہنا، اور تکفیر سے محفوظ ہیں، جو اہل بدعت کا وتیرہ ہے۔ یعنی جو اہل بدعت وہ کیا کرتے ہیں، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ ان کے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں یا ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جب آپ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اس قسم کی باتوں سے محفوظ و سالم رہیں گے تو آپ ان کی تعریف و توصیف بھی کریں گے، ان سے راضی بھی ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت کی درخواست بھی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تمام امتوں میں خیر القرون کے لوگ ہیں، اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے بات کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے یہ حدیث مجھے بہت پسند ہے کہ بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہیں، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کو عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا ہے۔ تو رسول اکرم نے خود تعریف فرمائی تھی کہ بہترین لوگ میرے دور کے، یعنی اصحاب نبی، پھر ان کے بعد آنے والے یعنی صحابہ سے جنہوں نے سیکھا تھا، یعنی تابعین، پھر ان کے بعد آنے والے یعنی تبع تابعین۔ یعنی یہ تین ادوار کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف کی کہ بہترین لوگ ہوں گے، تو ان بہترین لوگوں کو ہی فالو کرنا چاہیے نا ہمیں۔ دوسری کیا وجہ ہے ان سے محبت کرنے کی؟ کہ ان کے ہاتھوں بڑی بڑی اسلامی فتوحات حاصل ہوئیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو عزت اور جو غلبہ عطا کیا وہ صحابہ کے ہاتھوں ہوا الحمدللہ۔ تیسری وجہ، امت میں صدق و وفا اور خیر خواہی جیسے فضائل اور ایسے اخلاق و آداب کی ترویج اور اشاعت ہوئی جو ان کے علاوہ کسی دوسری امت میں نہیں پائے جاتے۔ اس حوالے سے ان کے درخشندہ کردار سے وہی لوگ آگاہ ہو سکتے ہیں، یعنی واقف ہو سکتے ہیں جو ان کی تاریخ میں زندہ رہے، اور ان کے فضائل و مناقب، ایثار اور ترجیح، اور اللہ اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے آگاہ ہوئے۔ یعنی الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو لوگ بھی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جو صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ صحابہ سب سے بہترین لوگ تھے۔ انہوں نے ہی اللہ اس کے رسول کے آگے سب سے پہلے سر جھکایا، سر خم کیا۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے فضائل اور مناقب خود رسول اکرم نے اپنی زبان سے ادا فرمائے، آج ہم احادیث میں پڑھتے ہیں، جن کو اللہ تعالی نے چنا تھا ایثار کے لیے۔ یعنی کیسی قربانیاں انہوں نے دی، ہم سب جانتے کہ انصار اور مہاجرین دونوں نے کیسی قربانیاں دی۔ تو ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں، ان کے جو حقوق ہیں اس کے مطابق ان کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں، اور افراط اور تفریط یعنی ایکسٹریمزم کی طرف جانے کی بجائے، جو لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہیں، ان دو گمراہ فرقوں کے مذموم طریقوں سے ہم برات اور لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ جو لوگوں نے صحابہ کے بارے میں غلط بیانے سے کام لیا، ہم ان سے بری ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ رافدی جو فرقہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ جو غالی شیعہ ہوتے ہیں ان کو رافدی کہتے ہیں۔ رافدیوں کے طریقے جو اصحاب رسول کو سب و شتم کرتے ہیں اور آل رسول کی محبت میں غلو سے کام لیتے ہیں، اور ناصبیوں کے طریقے سے بھی جو اہل بیت سے بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ ایکچولی جب رافضی فرقہ پیدا ہوا تو ان کے اگینسٹ میں دوسرا فرقہ پیدا ہوا، یہ ناصبی کہلائے، کیونکہ رافضی نے کیا کیا تھا کہ وہ اہل بیت کے تعلق سے وہ غلو کا شکار ہوئے۔ نعوذ باللہ انہوں نے کہا، جیسے علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہا کہ وہ انسان ہی نہیں ہے، یا رسالت ان کو ملنا چاہیے تھا، وہ رسول تھے، یا ان کے حق پر قبضہ کیا گیا، رسول اکرم نے رسالت ان کو دے کر گئے تھے، نعوذ باللہ۔ تو وہ اہل بیت کی محبت میں رافضی بہت زیادہ غلو میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو ان کے جواب میں ایک فرقہ پیدا ہوا جو ناصبی کہلایا، اب انہوں نے کیا کیا, جو کام رافضی کرتے تھے اس کے اگینسٹ کرنے لگے, اور وہ بھی درست نہیں ہے. تو انہوں نے اہل بیت سے پھر کیا کی, وہ محبت کا حق نہیں ادا کیا اہل بیت سے جیسے کہ ہونا چاہیے تھا, بلکہ الٹا اہل بیت سے ان لوگوں نے بغض اور عداوت کا اظہار کیا. اب صحابہ کون ہیں؟ صحابہ, یہ صحابی اس سعادت مند شخص کو کہتے ہیں جسے ایمان کی حالت میں رسول اکرم کی رفاقت حاصل ہوئی, یعنی ساتھ نصیب ہوا, اور پھر ایمان کی ہی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو. اور انہیں اس نام سے موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب انہیں ایمان کی حالت میں آپ کی رفاقت میسر آئی, یعنی ساتھ نصیب ہوا, تو یقیناً ان لوگوں نے رسول اکرم کی اتباع بھی کی. اور یہ بات رسول اکرم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی شخص بھی کسی کا صاحب نہیں بن سکتا جب تک وہ عرصہ دراز تک اس کی رفاقت اختیار نہ کر لے. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑا درجہ تھا صحابہ کے لیے کہ اللہ تعالی نے انہیں رسول اکرم کی رفاقت کے لیے چنا اور ان کو خاص درجہ عطا کیا گیا. اس کے بعد یہاں پر اہل سنت کے جو دلائل ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اور جو ان مہاجرین کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے اور ہمارے ان بھائیوں کے گناہ معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے, اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ پیدا نہ کر, ہمارے رب یقیناً تو بہت شفقت والا بڑا رحم والا ہے. یعنی یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو صحیح راستے پر قائم رہیں گے, حق پر قائم رہیں گے, یعنی جو اعتدال پر قائم رہنے والے لوگ ہوں گے, جو افراط اور تفریط سے پاک ہوں گے, نہ اہل بیت کی محبت میں خلوص سے کام لیں گے اور نہ ہی اہل بیت کے لیے نفرت کا اظہار کریں گے, جو صحابہ کے بارے میں ایک معتدل رویہ رکھیں گے, ان سے محبت کریں گے اور ان کے فضائل کو بیان کریں گے. پھر اسی میں سورہ حشر میں کچھ آیت کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. اور فقراء مہاجرین کے لیے بھی جنہیں نکال دیا گیا ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے, وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی اور مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی, یہی لوگ سچے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہاں پر بھی آپ دیکھیں صحابہ کو ہی کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ سچے ہیں, اور ان میں مہاجرین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں ابو بکر, عمر, عثمان اور علی رضی اللہ عنہم. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, ان کے اخلاص نیت کی آیت عکاسی کرتی ہے. یعنی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ صحابہ اکرام بہت زیادہ پرخلوص تھے اپنے ہر کام کے لیے, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں شہادت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. یعنی یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی فرما رہا ہے کہ انہوں نے جو بھی کچھ کیا خلوص نیت سے کیا, ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نہیں کیا. اور پھر انصار کے بارے میں فرمایا, والذین تبوؤوا والدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اور ان لوگوں کے لیے بھی دار السلام اور ایمان میں ان کے قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں, وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں, اور انہیں جو کچھ دیا گیا ہے اس سے اپنے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے, اور دوسروں کو اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود فاقے میں ہی مبتلا ہوں. تو سبحان اللہ, انصار اور مہاجرین کی اللہ تعالی نے خود قرآن میں تعریف کی, ان کے بارے میں گواہی دی, ان کے سچا ہونے کا اللہ تعالی نے یہاں پر اظہار کیا. اور یہاں پر انصار کی تین خصوصیات بتائی گئی ہیں, وہ اپنے پاس ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں, جو کچھ مل جائے اس کی وجہ سے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے, خود کو لاحق ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں, یعنی دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں. سبحان اللہ، بہت ہی بہترین صفات ہیں انصار کی بھی. اور بعد میں ارشاد ہوتا ہے کہ والذین جاؤ من بعدہم، اور وہ ہیں روز قیامت تک احسان و اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے، وہ انہیں اخوت سے یاد کرتے، انہیں سابق الایمان بتاتے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں ان کے دلوں میں کینہ پیدا نہ فرمائے. اب جو شخص بھی اس بارے میں ان کے ساتھ اس سے مختلف رویہ اختیار کرے گا یا ان پر کیچڑ اچھالے گا اور اپنے اوپر عائد ان کے حقوق ادا نہیں کرے گا، تو اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا. یعنی ہمارا کانسیپٹ کیا ہے کہ جو صحابہ نے کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کے بعد آئیں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی، والذین جاؤ من بعدہم، یعنی یہ ہم لوگ ہیں، یعنی صحابہ کے بعد کے لوگ، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد امت مسلمہ کے قیامت تک آنے والے وہ مسلمان، وہ لوگ جو صحابہ کی پیروی کرتے ہیں اور صحابہ کے تمام جو بھی انہوں نے قربانیاں دی ہیں یا انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس کو ثابت کرتے ہیں، ہاں کہ یہ بالکل صحیح ہے، ان کو سچا جانتے ہیں اور ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہی لوگوں کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم صحابہ کے تمام کاموں کو قبول کریں، ایکسیپٹ کریں، اپریشیٹ کریں اور ان کی پیروی کریں. جب عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے والے لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس میں تعجب والی کوئی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی وفات کی وجہ سے ان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو اللہ نے چاہا کہ ان کی موت کے بعد بھی ان کے اجر کا سلسلہ جاری رکھے. سبحان اللہ، یعنی جو لوگ ایسی برائیاں کرتے ہیں وہ خود اپنے حق میں گناہ سمیٹ رہے ہیں اور صحابہ کو تو الٹا نیکی کا اجر ملتا جا رہا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالی نے فرمایا ولتجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یہ نہیں فرمایا کہ للذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لائے. تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر کچھ غل ہوگا بھی، اور علی رضی اللہ عنہ یہ آیت بہت تلاوت کرتے تھے، جب آپ کو معلوم ہوگا کہ جب طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور زبیر بن عوام کو بھی کسی نے شہید کر دیا تھا سجدے کی حالت ہی میں، اور وہ شخص جب آیا علی رضی اللہ عنہ کے پاس خوشی خوشی یہ بتانے کے لیے کہ میں نے زبیر کو نعوذ باللہ اس طرح سے قتل کر دیا ہے، تو علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا بلکہ اس بات پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو غل تھا، جو ایک ہو سکتا کچھ رہی ہوگی بات، تو اس کو دور فرما دے گا اور ہم جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ. ربنا انک رؤوف رحیم، ہم تیری رافت و رحمت کی وجہ سے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہماری اور ہم سے پہلے ایمان لانے والے ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما. یعنی مومنوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ ایون ان کی اگر ان سے کچھ خطائیں ہو بھی گئی ہیں تو وہ اپنے لیے بھی اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو مومن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے اصل میں. تو پھر اب آپ کیا سمجھے اس سے کہ کیا آپ کسی صحابی کے بارے میں ایسی غلط رائے قائم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ کسی کا حق مارا ہے یا حق غصب کیا؟ نہیں. کیا آپ صحابہ کے بارے میں تبصرہ کر سکتے ہیں کہ اچھا انہوں نے یہ جنگ کیوں کی تھی، ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا، یہ ڈسکشن کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے. وہ ان کا معاملہ تھا، انہوں نے اس وقت جو بھی اپنے لیے مناسب سمجھا کیا، جو ان کو اس وقت سمجھ میں آ رہا تھا اس وقت کی حالت کے مطابق. اور صحابہ ہم سے بہت زیادہ ہزارہ درجہ بہتر تھے الحمدللہ، ہم سب جانتے ہیں یہ بات. اب صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے کی ممانعت، یعنی صحابہ کو برا بھلا کہنا، ایکچولی سب و شتم ایک معنوں میں یہ اگر آپ ڈکشنری دیکھیں گے تو گالی کے معنی میں بھی آتا ہے، گالی گلوچ کے معنی میں بھی آتا ہے، یا برا بھلا کہنے کے معنوں میں آتا ہے. تو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو ان کے ایک مد بلکہ مد نصف مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی ایک پیمانہ ہے اصل میں جو اس زمانے میں کچھ اناج وغیرہ دینے کے کام میں آتا تھا. صحیح بخاری میں آپ نے پڑھا ہوگا اس پیمانے کے بارے میں, مد کے بارے میں. صحیح بخاری ہی کی روایت ہے یہ. تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. یہ رسول اکرم کا حکم ہے اصل میں. اصل تو یہ, اگر ہم صحابہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے تو یہ رسول اکرم کی اطاعت ہم کریں گے, اور اگر صحابہ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے مطلب وہ رسول اکرم کی نافرمانی کر رہا ہے. تو اہل سنت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ رسول اکرم کی اطاعت کرتے ہیں, اور رسول اکرم کی اطاعت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کو برا بھلا کہنے سے منع کیا تھا. تو سب برا بھلا کہنا, اور اگر ایسے کسی کی عدم موجودگی میں ہو تو اسے غیبت کہا جاتا ہے. اور اصحاب رسول اکرم کی رفاقت اختیار کرنے والے, رسول اکرم کی محبت کے مختلف مدارج ہیں, جو فتح مکہ سے پہلے محبت قدیمہ اور بعد از فتح محبت متاخرہ کہلاتی. یعنی جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے ہجرت کی تھی وہ ایک الگ لوگ ہیں, اور جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت کی ان کے الگ درجات ہیں نا. تو اسی طرح سے ایمان لانے کے بھی الگ درجات ہیں کہ جن لوگوں نے پہلے ایمان لایا مکہ فتح ہونے سے پہلے, اور کچھ لوگوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لایا. عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی بات پر بحث ہو گئی, کچھ تنازع اٹھ کھڑا ہوا. تو آپ نے خالد بن ولید سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہا کرو. اگرچہ اس کے مخاطب خالد بن ولید تھے مگر اعتبار لفظ عام تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے, یعنی ہم سب کے لیے ہے یہ لفظ. اب سوچے کہ خالد بن ولید جیسے لوگوں کو, صحابی کو رسول اکرم نے یہ حکم دیا, تو بعد کے لوگوں کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی خالد بن ولید تو وہ تھے دا سورڈ آف اللہ, ان کو کہا گیا, یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا گیا ان کو, جن کی پوری زندگی میدان جہاد میں گزری, جن کے جسم کے کسی حصے پر کوئی ایسا نشان نہ آیا ہو. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے جسم پر کوئی نشان نہیں تھا, ہر حصے پر ان کے تلوار کا یہ زخم اس کا نشان تھا جو میدان جنگ میں ان کو آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کتنی بڑی بڑی جنگیں فتح کروائیں, سبحان اللہ. جب ان سے رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو, جبکہ وہ خود بھی صحابی تھے, لیکن بس یہ کہ بعد میں وہ ایمان, صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے ایمان لایا تھا. تو میں اور آپ کس کیٹیگری میں ہیں پھر آپ سمجھیے, یا میرے اور آپ کی نسبت کیا کہنا چاہیے کہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں کچھ بھی ایک جملہ نہ کہیں. تو رسول اکرم صادق و مصدوق قسم اٹھا کر فرما رہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو ان میں سے کسی ایک کے ایک مد بلکہ نصف مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. تو سونے کا کیا وزن ہوگا, جبکہ مد جو ہے وہ غلہ ناپنے کے پیمانے کو کہتے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ ان کا چھوٹا سا کام بھی کتنا بڑا شمار ہوگا, کیونکہ وہ سابقون الاولون میں سے تھے صحابہ. تو بعد میں آنے والے جن لوگوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تو وہ سابقون الاولون کے برابر نہیں ہو سکتے بالکل بھی. تو جو فضائل اور مناقب صحابہ کو حاصل ہیں وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہیں. وہ انفاق فی سبیل اللہ میں اپنے انتہائی خلوص اور شدید اتباع کی وجہ سے دوسروں سے کہیں افضل ہیں. تو صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے کی یہ نہیں, تحریم کے متقاضی نے اس کو منع کیا گیا ہے. ایک طرح سے حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا. تو کسی شخص کے لیے بھی صحابہ کرام کو گالی دینا جائز نہیں ہے, اور نہ ہی کسی کو خصوصی طور پر بھی. اور اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ صحابہ کو اگر عام طور پر کسی نے گالی دی تو وہ کافر ہے, بلکہ اس کے کفر میں شک کرنے والے کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور اگر کوئی انہیں خاص کر کے برا بھلا کہتے ہیں گالی دیتا ہے تو اس کا سبب دیکھا جائے گا. کوئی بدنصیب انہیں اپنے خیال میں باز ہو سکتا ہے, کسی وجہ سے گالی دے سکتا ہے. ان میں سے ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے, یعنی بالکل جائز نہیں ہے. اب آئیے فضائل صحابہ کرام کی طرف رضی اللہ عنہم. تو جو اہل سنہ ہیں وہ صحابہ کے فضائل کے بارے میں یا ان کے جو مراتب تھے اس کے بارے میں کتاب السنت والاجماع کی تصریحات کو قبول کرتے ہیں. فضائل فضیلہ کی جمع ہے, وہ خوبی جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے بڑھ جاتا ہے اور جو چیز اس کی عمدہ خصلت شمار ہوتی ہے. اور مراتب یعنی درجات, صحابہ کرام کے مختلف مراتب اور درجات ہیں, جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ بار صحابہ صغار صحابہ ہے نا. یعنی صحاب کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل اور درجات اور مراتب کو اہل سنت قبول کرتے ہیں، جیسے کہ اہل سنت ان کی طرف کثرت صوم صلات، کثرت صدقہ، کثرت حج، کثرت جہاد یا اس قسم کے دیگر فضائل کو قبول کرتے ہیں. اسی طرح وہ ابوبکر صدیق کی اس فضیلت کو قبول اور تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دلائی تو انہوں نے سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. سبحان اللہ، یعنی ابوبکر صدیق نے. اور اہل سنت اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں کہ سفر ہجرت کے دوران ابوبکر غار ثور میں اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے. ابوبکر کے بارے میں رسول اکرم کے اس ارشاد کو بھی تسلیم اور قبول کرتے ہیں کہ اپنے مال اور رفاقت میں ابوبکر کے مجھ پر سب لوگوں سے زیادہ احسانات ہیں. سبحان اللہ. پھر اہل سنت والجماعت عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کو بھی قبول کرتے ہیں. اسی طرح وہ صحابہ اکرام کے مراتب کو بھی قبول کرتے ہیں. خلفائے راشدین اس امت میں بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. پھر ان میں سے بلند ترین مرتبے کے حامل ابوبکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہم. اہل سنت صلح حدیبیہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کو اس کے بعد خرچ کرنے والوں پر اور جہاد کرنے والوں پر فضیلت دیتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. نہیں برابر تم میں سے وہ جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ لوگ ان لوگوں سے درجے میں بڑے ہیں جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، ویسے اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے. سبحان اللہ، اس میں ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے وہ قربانیاں تو نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ تمام کے ساتھ بھلائی والا ہی ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے. جیسے کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے، اسے صلح حدیبیہ کب ہوئی تھی، ہجرت کی کس سال ہوئی تھی صلح حدیبیہ؟ تھوڑا قریب ہیں آپ. ایکچولی صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، پھر اس جب ان لوگوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تو اس کے بعد 7 ہجری میں رسول اکرم نے عمرہ کیا تھا. ٹھیک ہے جی، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی. تو جو لوگ اس سے پہلے مسلمان ہوئے صلح حدیبیہ سے پہلے، اللہ کی راہ میں جن لوگوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ اس کے بعد خرچ کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں سے افضل ہیں. اب ہم اس سے کس طرح آگاہ ہو سکتے ہیں آپ بتائیے، یعنی ہم کو یہ کیسے معلوم پڑے گا کہ کون صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لایا تھا اور کن لوگوں نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا، اس کا کیا سورس ہوگا معلومات کا؟ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ تمام باتیں ہم کو سیرت صحابہ کی جو بکس ہیں اسی سے پتہ چلے گی. یعنی اس کے لیے ہم کو ان کے اسلام قبول کرنے کی تاریخ یا سال پتہ کرنا ہوگا، جس میں بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے حافظ ابن حجر کی الاصحاب فی تمیز الصحابہ، ابن عبدالبر کی الاستعاق فی معرفت الاصحاب، اور بھی دوسری جو کتابیں ہیں سیرت کی اس سے پتہ چلتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ تین لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، اور یہ آگے پیچھے داخل ہوئے تھے مکہ سے مدینہ میں، کون کون تھے اس میں تین لوگ، بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جلدی جلدی آنسر دیجئے پلیز. سیرت آپ سب لوگوں نے الحمدللہ پڑھی ہوگی مجھے امید ہے. تین لوگ تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا، جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو اسلام کی گود میں ڈال دیا ہے. جی، خالد بن ولید سیکنڈ، نہیں ابو سفیان نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا تھا. نہیں، ابو العاص بھی نہیں ہے اس میں. خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ تین بہت ہی مشہور لوگ تھے اس میں. عثمان بن طلحہ وہ تھے جو کعبہ کے کلید بردار تھے، یعنی چابیاں ان کے پاس ہوتی تھیں. اور خالد بن ولید آپ لوگ جانتے ہیں کہ اتنے بڑے لیڈر تھے، اور کس کے بیٹے تھے، بہت ہی بڑے سردار کے بیٹے تھے. اور عمر بن العاص جو کہ دیہات العرب کہلاتے تھے، جو چار بڑے لوگ تھے مکہ کے، جن کی بہت زیادہ انفلوئنس تھی لوگوں پر، جو بادشاہوں کے محل میں جانے کی وہ رکھتے تھے قوت، تو ان میں عمر بن العاص تھے. تو یہ تین لوگ تھے، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ. یہ تین لوگوں نے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد اسلام قبول کیا تھا. تب رسول اکرم نے اتنا خوش ہو کر فرمایا تھا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو اسلام کی گود میں ڈال دیا ہے، الحمدللہ. تو یہ وہ لوگ تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرین کی انصار پر فضیلت، یعنی حالانکہ انصار نے بھی بہت ساری قربانیاں دی، لیکن آپ دیکھیں کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے جانا اور سب کچھ چھوڑ دینا، اپنا جمع جمایا بزنس، اپنی پیدائش کی جگہ، یہ بہت بڑی قربانی ہے، یہ بہت ہی کم لوگ دے سکتے ہیں، یقین جانیے۔ اسی بنا پر حالانکہ انصار نے بھی اپنے گھر بار دے دیا ان کو، لیکن ان کو اپنا شہر نہیں چھوڑنا پڑا نا، اپنی جگہ نہیں چھوڑنی پڑی ان کو، تو اسی لیے انصار پر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے اور وہ مہاجرین کو انصار پر مقدم رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، جبکہ انصار وہ لوگ ہیں جن کی طرف رسول اکرم نے مدینہ میں ہجرت فرمائی۔ اہل سنت مہاجرین کو انصار پر مقدم رکھتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ہجرت بھی کی اور نصرت بھی، جبکہ انصار صرف نصرت اسلام سے مشرف ہوئے۔ مہاجرین نے اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑا، مال و اسباب کو بھی چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنی زمین کو چھوڑ کر دوسری جگہ، یعنی غریب الدیار کہہ سکتے ہیں، یعنی دوسرے شہر میں جا بسے۔ انہوں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے اور ان کی مدد کے لیے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار کے ملک میں مہاجر بن کر تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی نصرت کا فریضہ سر انجام دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اس چیز کے ساتھ دفاع کیا جس کے ساتھ وہ اپنے بچوں اور عورتوں کا تحفظ کیا کرتے تھے۔ اور مہاجرین کو مقدم کرنے کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، یہی وہ آیت ہے جس کو امام شافعی نے بھی چنا تھا کہ سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے مہاجرین کا لفظ استعمال کیا، بعد میں انصار کا لفظ آیا ہے، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو انصار پر مقدم رکھا ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے: لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاجرین اور انصار پر رحمت سے توجہ فرمائی، اور مال فیء کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ۔ فقراء مہاجرین کے لیے جنہیں نکال دیا گیا ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے۔ اور سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: والذین تبوؤوا والدار والایمان من قبلہم۔ اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو دارالسلام اور ایمان میں ان کے قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں۔ اس جگہ پہلے مہاجرین کا ذکر کیا گیا اور پھر انصار کا ذکر کیا گیا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مہاجرین کی فضیلت پہلے ہے، اولا ہے، اور بعد میں انصار کی فضیلت آتی ہے۔ حالانکہ قربانیاں دونوں نے دی ہیں، لیکن مہاجرین کی قربانی کیوں مقدم سمجھی جائے گی؟ کیونکہ وہ اپنے گھر بار، اپنا شہر، اپنا وطن، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آئے تھے۔ پھر اہل بدر کے فضائل، یعنی اس میں بھی، یعنی صحابہ کرام میں بھی جو الگ الگ درجات ہیں، تو جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ان کے فضائل سب سے ڈفرنٹ، سب سے مختلف ہیں، اور ان کا اس بات پر بھی ایمان ہے، یعنی اہل سنت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے فرمایا ان کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی، تم جو چاہو عمل کرو، یقیناً میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کا مرتبہ دوسرے تمام صحابہ سے بڑا ہے۔ بدر ایک مشہور جگہ کا نام ہے جہاں مشہور جنگ بدر لڑی گئی۔ یہ جنگ 2 ہجری کو رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی، جسے اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کے نام سے موسوم فرمایا۔ اس کا سبب کیا تھا غزوہ بدر کا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس مکہ جا رہا ہے، تو آپ نے اس قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے اپنے صحابہ کو جمع کر کے اس کے لیے مشورہ کیا۔ مسلمانوں کا جو گروہ اس قافلے کے تعاقب کے لیے، پیچھا کرنے کے لیے نکلا، اس کی تعداد صرف 313 تھی، جن کے پاس 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے اور چند تلواریں تھیں۔ جب یہ لوگ مدینہ سے روانہ ہوئے تو ان کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی ہوا کہ انہیں اور ان کے دشمنوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کرے۔ جب ابو سفیان کو مسلمانوں کے تعاقب کا علم ہوا تو گھبرا گیا اور ایک آدمی کو فوراً مکہ بھیجا تاکہ وہ قریش کو صورتحال سے آگاہ کرے، یعنی بتائے، اور ان سے مدد طلب کرے۔ جب انہیں صورتحال کا علم ہوا تو تمام رؤسائے مکہ اور سردارہ نے قریش بڑے کروفر کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو کر نکل کھڑے ہوئے، جسے قرآن نے یوں فرمایا: بترم و ریا الناس یسدون عن سبیل اللہ۔ جو اپنے گھروں سے تکبر کرتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے، وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ اس دوران جب قریش مکہ کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان مسلمانوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو وہ واپس جانے کے لیے مشورہ کرنے لگے، مگر ابو جہل نے واپس جانے سے سختی کے ساتھ انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ اب ہم بدر پہنچ کر ہی دم لیں گے، ہم وہاں قیام کے دوران شراب نوشی کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، رقص اور سرود کی محفلیں سجائیں گے، پھر جب عربوں کو اس کا علم ہوگا تو ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اور وہ ہم سے ہمیشہ خائف رہا کریں گے۔ یہ چیز ان کے فخر و غرور اور طاقت کے نشے میں چور ہونے پر دلالت کرتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے جو معاملہ کیا ہم سب جانتے ہیں، اس کے الٹ ہوا۔ جب عربوں کو ان کی بدترین شکست کا علم ہوا تو وہ ان کی نظروں میں بے وقت ہو کر رہ گئے۔ آخر جب دونوں جماعتیں بدر کے مقام پر ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں تو اللہ تعالی نے فرشتوں کی طرف وحی کرتے ہوئے فرمایا سورہ انفال میں، انی معکم فثبت الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان ذلک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب ذلکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ جس وقت آپ کا پروردگار فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا اور تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر ضرب لگاؤ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے، سو یہ سزا چکھو اور جان لو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں الحمدللہ، سب نے جو بھی تعلیم القرآن کیے ہوئے ہیں اور سیرت بھی پڑھی ہوئی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ، تو جنگ بدر میں کفار کو بہت بری طرح شکست ہوئی تھی اور مسلمانوں کو الحمدللہ اللہ تعالی کی طرف سے نصرت اور فتح نصیب ہوئی۔ مشرکین کے 70 لوگ قیدی بنائے گئے اور 70 لوگ مارے گئے۔ مرنے والوں میں 24 آدمی ایسے تھے جن کا شمار سرداران قریش میں ہوتا تھا، انہیں گھسیٹ کر بدر کے پرانے اور غیر آباد کنویں میں پھینک دیا گیا۔ جنگ کے 3 دن کے بعد رسول اکرم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر ان پر کھڑے ہوئے، آپ ان کے اور ان کے باپوں کے نام لے کر انہیں آوازیں دیتے ہوئے فرماتے تھے، اے فلاں بن فلاں، کہ تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اللہ اور اس رسول کی اطاعت کر لیتے؟ ہم سے تو ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے سچا پایا، کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ لوگ کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا آپ بے روح جسموں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان سے جو کچھ کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی وہ بھی سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وعدے کو سچا پایا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا پایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم دلانے اور ڈانٹ پلانے کے لیے ان سے کچھ فرما رہے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر یہ آیت کے مطابق بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ قبر والے سنتے ہیں۔ اب دیکھیں، کچھ چیزیں جو رسول اکرم کے ساتھ ہوئی تھی وہ معجزانہ طور پر ہوئی تھی، یعنی اس وقت خاص طور سے اللہ تعالیٰ ان کو سنوا رہا ہو کیونکہ وہ غلط تھے۔ اور یہ بات ہے کہ اگر ٹھیک ہے مردے سن بھی لیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے کچھ بھی، تو آپ مردوں کو سنا کر کریں گے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن یہاں تو رسول اکرم نے اسپیشلی ان کو سنوایا اور صحابہ کو کہا کہ تم سے زیادہ وہ سن رہے ہیں، یعنی جیسے تم سن رہے ہو ویسے وہ سن رہے ہیں، تو ان کو عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے کہا گیا، یعنی آگ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ یعنی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عالم برزخ جو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا وقفہ ہے، اس میں کافروں کو عذاب، آگ کا عذاب جھیلنا ہوگا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے نوازا، اور اس کی وجہ سے جو آس پاس کے عرب لوگ تھے ان کے اوپر مسلمانوں کی ایک دھاگ بیٹھ گئی اور اسلام کی حقانیت ان کے سامنے واضح ہو گئی، اسی لیے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، جنگ بدر کو۔ تو اسی لیے اہل بدر کے لیے کہا گیا تھا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہ تم جو چاہو عمل کرو، یقیناً میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے، یعنی ان سے جو بھی گناہ سرزد ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام ایسے تو نہیں تھے کہ وہ نعوذ باللہ گناہ کرنے والے تھے، مطلب یہ کہ ایک طرح سے ان کی فضیلت بتانے کے لیے یہاں پر یہ کہا گیا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ بدر میں ان کے عظیم کردار کی وجہ سے ان سے جو بھی اگر کچھ ہو جائے گناہ وغیرہ، وہ قابل معافی ہوں گے۔ اس حدیث میں اس بات کی بشارت بھی ہے کہ انہیں کفر کی حالت میں موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ ان کی مغفرت فرما دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ اصحاب بدر کی فضیلت تھی۔ تو الگ الگ دیکھیں، صحابہ کرام میں بھی الگ الگ درجات تھے اور الگ الگ کاموں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو فضیلت بخشی، یعنی کسی سے اللہ تعالی نے کچھ کام لیا، کسی سے کچھ کام لیا، کسی نے کچھ، صحابہ نے کچھ ایسے کارنامے انجام دیے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ان سے راضی ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوئے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے، ان کی عزت اور احترام کرنا، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اصل میں، اور ان کے کاموں کو قبول کرنا، اپریشیٹ کرنا، یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کی ہسٹری پڑھے بغیر، ان کی تاریخ پڑھے بغیر، ان کی سیرت پڑھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، نہیں ہم بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ صحابہ ہی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ اب ہم بھی اگر وہی کام کرتے ہیں جو صحابہ نے کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے بنے، جو سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار تھے اور آپ کی ایک آواز پر لبیک کہنے والے تھے، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور جن سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ویسی ہی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا 8 ہجری میں، اور یہ ابو العاص جو زینب رضی اللہ عنہا کے ہسبینڈ تھے، انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کیا تھا۔ لیکن جس وقت یہ بات کی جا رہی ہے، صلح حدیبیہ کے بعد کی بات، یہ 3 لوگ تھے مشہور جن کے لیے رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو اسلام کی گود میں ڈال دیا ہے، عمر بن عاص، عثمان بن طلحہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ جی، جن حالت سے بھی ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور واقعی میں ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں نا، ہمارے دل میں ایمان ہے، تو ایک مومن کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مومن بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں، جیسے جسم کی مانند ہے۔ تو جو ہمارے مسلمان بھائی وہاں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے انجنے، ان کے گودوں میں ان کے بچے مرے پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت صبر دے، بہت ان کے ایمان میں اضافہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سب قربانیوں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دے، آمین۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے معافی بھی چاہتے ہیں، اور ہم مجبور ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، حالانکہ دل بہت چاہتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں، لیکن ہم کچھ بھی کر نہیں سکتے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمارا کیا رویہ ہو؟ دیکھیں، ہم کو تو یعنی وہ جو حالت سے فی الحال جو یعنی وہ جو حالت سے گزر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، اور یہ تو بہت یعنی مشکل حالت ہے، لیکن ہم ابھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم کو امن و امان میں رکھا ہے، تو ہم سے جو ہے ہمارے آس پاس کے جو ہمارے استطاعت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، ہم ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، جیسے دعا ہم کریں، ان کے لیے ہم درد محسوس کریں دل میں، ہم ان کے لیے مالی طور پر مدد کریں، اور یا اویئرنیس پھیلائیں لوگوں میں، لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کریں۔ لیکن ہم اپنی زندگی گزارتے جائیں گے، نہیں ہم ان کی وجہ سے ایسا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے۔ جیسے کہ جنگ بدر کا ہی موقع تھا، اور جنگ بدر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوشی کے موقع سے واپس آئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ اکرام جنگ بدر کی خوشیاں منا رہے تھے، لیکن جب رسول اکرم مدینہ پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ اسامہ بن زید نے خبر دی، اور اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ بھی نہیں آ سکے تھے جنگ بدر میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو رسول اکرم وہاں گئے، قبرستان بھی گئے آپ، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آئے، فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی رونے لگی، لیکن جو جنگ بدر کی خوشی تھی وہ اپنی جگہ تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو جہاں جن حالت میں ہے، اب ہم اپنی زندگی تو نہیں چھوڑ سکتے نا، یعنی کہیں کچھ اور ہو رہا ہو تو اب ہمارے جو روزمرہ کے کام کاج ہے، کسی کے گھر میں شادی ہے، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ اپنی خوشی ایک نیچرل خوشی ہے، تو ٹھیک ہے ایک درد تو محسوس ہوگا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم کو سوگ ہی منانا ہے، پھر یہ غلط طریقہ ہو جائے گا کہ ہم ان کے وجہ سے اپنے جو فی الحال جو حالت ہے اس میں ہم سوگ مناتے بیٹھ جائیں، یا پھر اتنا زیادہ افسردہ ہو جائیں کہ اپنے کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ اب ہم کو مطلب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ایسا سمجھے ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ آگے کیا حالت آنے والے ہیں، تو ہم کو جتنا زیادہ نیک کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ہم وہ کام کر لیں، صلہ رحمی کر لیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، اپنی دولت جتنا ہو سکتا اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، اپنے جو جان پہچان والے ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، ان پر خرچ کریں، اور جتنے زیادہ نیک کام ہم کر سکتے ہیں بھی جلدی جلدی سب کر لیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو امن کی حالت میں رکھے، اور ہم پر کوئی آزمائش نہ ڈالے ایسی جو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں، لیکن ہم کو اپنا کام کرتے جانا ہے، یعنی ہم اپنی زندگی کے کام کو روک کر نہیں بیٹھ جائیں گے، یا یہ نہیں کہ ہم خوشیاں نہیں منائیں گے، نہیں، یہ کام مسلمان کا نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے کام انجام دیں گے اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں گے، اور ہم آگے کی تیاری بھی کر کے رکھیں گے اپنے لیے کہ ہم اللہ نہ کرے کہ ہم پر ایسا وقت آتا ہے تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، ایکٹیو رہیں، کچھ ایسی چیزیں سیکھیں، کچھ ایسی تعلیمات حاصل کریں جو ابھی تک نہیں کر سکے ہوں وہ کرتے جائیں، تو ہم اپنا کام کرتے جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم ویسے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خوشیوں میں ایسے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ایک مومن کبھی بھی خوشیوں میں آپے سے باہر نہیں ہوتا اور نہ ہی فضول خرچی کرتا ہے۔ تو لہٰذا اب جیسے مجھے کل ہی کسی نے بتایا کہ کہیں شادی ہوئی ہمارے شہر میں، اور وہاں پر انہوں نے دلہا دلہن کا جو استقبال کیا، وہ کیا کرتے ہیں آج کل، دھواں جو چھوڑتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ہوتا ہے وہ، واللہ عالم۔ بہرحال تو دلہا دلہن کا استقبال اس طرح سے کیا گیا کہ وہ ان کے انٹرنس پر دھواں چھوڑا گیا، اور پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں وہ جو یہاں پر عید کے موقع پر کریکرز پٹاخے جو پھوڑے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ سب کیا ہے اصل میں، اگر دیکھا جائے تو یہ زیادتی ہوئی اصل میں۔ تو خوشیاں منائیں لیکن حدود میں رہ کر منائیں خوشیاں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جائز رکھی ہیں وہ۔ اگر یہ سب کریں گے تو یہ تو ہم سے پھر پوچھ ہو جائے گی کہ نہیں، تو پھر ایکسٹرا چیزیں ہو گئی نا، اسراف ہو گیا۔ تو اپنی اپنی جگہ جو ہم کو خوشی منانے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے تو ہم وہ منائیں، لیکن ایک درد تو ہم ہمیشہ محسوس کرتے ہی رہیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خوشی نہیں منا سکتے یا خوشی منائیں گے تو ہم مجرم کہلائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ وہ رکھا ہے، تو یہ بھی نہ ہو کہ ہم آپ سے باہر ہو جائیں، اور یہ بھی نہ ہو کہ ان کا احساس ہی نہ کریں اپنے مسلمان بھائیوں کا۔ ظاہر سی بات ہے واقعی میں ہم کو یہی، جب بھی ہم ناشتہ کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کوئی اچھی چیز کھا رہے ہیں، ان کا درد ہم کو محسوس ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی تو نہیں چھوڑ سکتے، جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں وہ نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ تو وہ ہم کو انجام دینے، بلکہ اور زیادہ اچھے طریقے سے انجام دینے ہیں، تاکہ ہم کو جو موقع ملا ہے، جتنی زندگی ملی ہے، اس میں ہم نیکیاں حاصل کر لیں اور اپنے تمام جو بھی معاملات ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق حل کریں۔ امید ہے سمجھ آیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔